एक बेरूह जहान की रूह, ये फ्रांस के मशहूर फिलोसोफर मिशेल फोगोफ का जुमला है जो अगस्त 1977 में ईरान आया, इसलिए कि निहत्ती मिल्लत के इस इनकलाब को देख सके और इसके राज को आयां कर सके जो उन्होंने इलाके में अमेरिका की पुष्ट पनाही के साथ मौजूद बड़ी और मजबूत कुवत के खिलाफ बर्पा कर रखा था। वो बेकरार रूह जो दुनिया को जिंदा करना चाहती है, कौन है? दुनिया मगरिब के मशहूर फिलोसोफर के पास यहाँ कहने को कोई बात नहीं है। मिल्लत ईरान के इनकलाब को आगाज से ही चंद एक बुनियादी सवालात का सामना है। क्या 2500 साल शाही निज़ाम के खिलाफ मिल्लत ईरान का क़याम किसी मकतब, आइडियोलॉजी या ख़ास मफादात पर इन्हिसार कर रहा है? इस सवाल का जवाब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुजाहरों में लोगों के इस्लामी दीनी नारे और अवाम की तरफ से एक आलम दीन की राहबर इनकलाब के उनवान से हिमायत दरवाज़ों को किसी भी दूसरे खाने के इंतखाब के लिए बंद कर देती है। जिस दीन व मकतब पर इन्हिसार किया गया था, इसके मालूम हो जाने नीज मिल्लत ईरान की तरफ से शहनशाही निज़ाम के खिलाफ इनकलाब के अहदाफ व मकासद वाज़ह हो जाने के बावजूद एक सवाल अब भी बाकी था जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा था। वो ये कि इस्लाम अपने 1400 साल तारीख के साथ मुमकिन है कि अवाम को जुल्म व इस्तेदाद और गैरों के साथ वाबस्तगी के खिलाफ क़याम करने पर रागिब करे और इन्हें उभार सके और अहम किरदार अदा कर सके, लेकिन शाही निज़ाम के बाद हुकूमत के फ़राइज़ क्या होंगे? इस्लाम जिसके पास एक महदूद मुद्दत के सिवा और वो भी 14 सदियों पहले हुकूमत का तजुर्बा मौजूद नहीं। आज की दुनिया में मौजूद राज इस्लाम भी फर्दी फराइज और इबादत तक महदूद है जिसका सियासत से कोई वास्ता नहीं। इस एतबार से आइंदा की हुकूमत की असास क्या होगी?
इस्लाम از اول که پیدا شد حکومت داشت همین حکومت داشتن دلیل بر این است که قضیه عبادت تنها نبوده سیاست بوده است در احکام اسلام نیست که در سیاست است بیشتر از اون است که در عبادت است
امام جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام اور اسلامی معارف کے مطابق گزار دی تھی ان کے واضح اور تشلی بخش جواب نے عوام اور انصاف پسند سچے روشن فکر افراد کو اعتماد میں لے لیا تھا لیکن ایک اور سوال ہے جس کا جواب نہیں معلوم وہ یہ ہے کہ اگر اسلام فطرت انسانی کے تقاضوں کے مطابق اور ان کی بنیاد پر حکومت تشکیل دے سکتا ہے تو اس حکومت کا ڈھانچہ کیا ہوگا کیا انقلاب کے قائدین خاص قسم کے حکومتی ڈھانچوں کی تلاش میں ہیں کیا اسلام میں اتنی وسعت ہے کہ جدید بشری تجربات کی روشنی میں حکومت تشکیل دے سکے اپنے مطالبات اور اہداف کو مختلف بناوٹ اور ترقی پذیر شکلوں میں آگے لے کر چل سکے اس حکومت میں عوام کا کیا کردار ہوگا عوام اس نظام کی صرف خوبصورتی ہے یا کوئی بنیادی اور تعمیری کردار رکھتی ہے نگاہیں پھر امام کے لبوں پر گڑی ہیں
بمجرد ان کہ ان نظام به هم بخوره جانشین او را ما داریم و یک نظام اسلامی جمهوری اسلامی متکی بر آراء عمومی و متکی بر قوانین اسلام
ملک بھر کے عوامی مظاہروں میں اسلامی جمہوریہ کا نظریہ اس عنوان سے کہ یہ ایک ایسی حکومت ہے جس کا مرکز و محور اسلام ہے بھرپور عوامی حمایت کے ساتھ سامنے آ گیا امام اپنے اکثر انقلابی ساتھیوں کے آرا کے برخلاف اس حمایت کو اسلامی جمہوریہ کی تشکیل کے لیے کافی نہیں سمجھتے تھے ایک ایسا اقدام جس کی جڑیں حقیقی اسلام کی گہرائیوں میں موجود تھیں اور جدید ترین حقوقی نظریات کے مطابق قابل بیان تھا یہی تھا کہ امام نے حکومتی نظام کو معین کرنے کے لیے عوامی ریفرنڈم کا مطالبہ کیا
ما آزادانہ باید ایک ہمشکاری بکنیم تا مردم بدانند تا همه عالم بدانند که رأی آزاد که مردم میدن به کی میدن و به چه رژیم میدن
حکومت کی شکل اور اس کی اساس کا پیچیدہ اور دو طرفہ رابطہ کیا ہوگا اس چیز کا موجب بنا کہ بعض سیاسی گروہوں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ الفاظ کی اس ترکیب اسلامی جمہوریہ کو تبدیل کر دیں وہ گروہ اور وہ افراد جو زیادہ تر لبرل روشن فکر یا سیکولر افراد کی فہرست میں شمار کیے جاتے تھے اور دین کو سیاست سے الگ تصور کرتے تھے انہوں نے ڈیموکریٹک اسلامی ریاست کی تجویز پیش کی کچھ نے جمہوریہ کو لفظ اسلامی کی شرط کے بغیر پیش کرنے پر تاکید کی نظریہ اسلامی جمہوریہ کو عوام کے اندر زیادہ سے زیادہ واضح اور روشن کرنے کی خاطر امام کے ساتھی مختلف موقعوں سے استفادہ کرنے لگے
جمہوری اسلامی کی گفتی آزادی و حقوق فرد و دموکراسی ہم در بطن این هست
اکثریت یا عده زیادی از ملت ما خواستار حکومتی است که سلطنت و سلطان توش نباشه یعنی جمهوری و متعهد باشه در برابر اسلام یعنی جمهوری اسلامی
30 مارچ 1978 کو پہلی مرتبہ عوام آزاد انتخابات میں اپنی مرضی کی حکومت کو معین کرنے کی خاطر ووٹ دینے کے لیے نکلے۔
رائے من جمہوری اسلامی۔
ایک رات پہلے امام نے سب کے سامنے اس بات پر تاکید کی کہ وہ اسلامی جمہوریہ کو ووٹ دیں گے، لیکن باقی سب لوگ آزاد ہیں، جس کو چاہے ووٹ دیں۔
امام به گفته رهبرمون زعیم آل قدر امام خمینی به اسلامی، به جمهوری اسلامی رأی خواهیم داد.
شما در رفراندوم روز جمعه شرکت میکنید؟
البته.
به چی رأی میدین؟
جمهوری اسلامی.
جمهوری اسلامی یعنی آرزوی همه مردم ایرانی.
تاریخی عوامی رائے اور 98% عوامی ووٹوں کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایک نیا حکومتی ماڈل بن کر سامنے آیا اور قانونی حیثیت اختیار کر گیا۔
توانستن راجع به جمهوری اسلامی مخالفت کردن، جمهوری بشر اسلامش دیگه مهم چه کنه، جمهوری دموکراتیک باشه اسلامش نباشه، آخرش که اون خوب خوباشون صحبت میکرد جمهوری اسلامی دموکراتیک، ملت ما این را قبول نکرد، گفتن ما همون اون که ما میفهمیم، اسلام رو میفهمیم، الجمهوری هم میفهمیم چیه. علاوه من اینا در یکی از حرفام گفتم که این که ما قبول نداریم برای اینکه این اهانت به اسلام است. شما این را پلوش میذارید، معنیش این است که اسلام دموکراتیک نیست، با حال اونکه از همه دموکراسی ها بالاتر اسلام. از جد ما این را قبول نمی کنیم، اصلا شما پلوی این بذارید. مثل است که بگید که جمهوری اسلامی عدالتی. این توهین به اسلام است، برای اینکه عدالت متن اسلام.
ایک اور بنیادی سوال یہ ہے کہ اس حکومت کا آئین کیا ہوگا، یا دوسرے الفاظ میں جدید حکومت کی حکمت عملی کا نقشہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب اس لیے مشکل ہے کہ معمولاً کسی ملک کا آئین اور اس ملک کی نظریاتی حدود، خاص طور پر محتوائی اور آئینی عملی مسائل، ایک دوسرے سے متصادم ہوتے ہیں اور اسلامی جمہوریہ کی بنیاد قرار نہیں پا سکتے۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان قوانین کے بعض عملی پہلوؤں سے جدید بشری تجربات کے عنوان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ امام نے اسلامی جمہوریہ کی حکمت عملی کو متعین کرنے کی خاطر وکلاء کے ایک گروہ کو آئین کا ابتدائی مسودہ تیار کرنے کا حکم دیا۔ یہ ابتدائی مسودہ جولائی 1979 سے 6 ماہ تک مجلس خبرگان کی قانونی تحقیقاتی کمیٹی، جو کہ عوام کے ووٹ سے منتخب کی گئی تھی، میں اس پر سنجیدگی سے بحث ہوتی رہی اور بالآخر کچھ تبدیلیوں کے ساتھ اس مسودے کو منظور کر لیا گیا۔ امام کی حکمت عملی کے مطابق آگے بڑھتے ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کچھ پہلے مجلس خبرگان کے نمائندوں کو اپنے ووٹ کے ذریعے چنا تھا، ایک مرتبہ پھر نومبر 1979 میں ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے ہیں، تاکہ اپنے انتخاب کردہ افراد کی طرف سے منظور کیے گئے قانون کے بارے میں اپنی رائے دے سکیں۔ عوام کی کثیر تعداد کی شرکت سے ملک کا آئین منظور کر لیا گیا۔ مجلس خبرگان اور عوام کے منظور کردہ آئین پر امام اپنی رضایت کا اعلان کرتے ہیں، لیکن پیش بینی کرتے ہوئے احتمالی طور پر رہ جانے والی کمی کوتاہیوں کو دور کرنے کی خاطر آئندہ کے لیے راستہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ حقیقت میں امام کے لیے کسی بھی دوسری چیز سے زیادہ جو چیز اہم ہے، وہ نظام کی اسلامی اساس کا محقق ہونا اور حکومت کا اپنے اصلی و حقیقی اہداف پر ثابت قدمی کے ساتھ باقی رہنا ہے۔ حکومتی ڈھانچہ اور طرز عمل کے مختلف طریقے اہم نہیں ہیں۔
این قانون اساسی که تحت نظر علما و کارشناسان اسلام تهیه شد، موجب نگرانی بعض اشخاص هست و من هیچ نگران نیستم. امیدواریم که اگر فرض کنید که یک نقیصه‌ای در کار باشد، بعدها در مجلس شورا نبیسه رفت بشد۔
بہت سے نشیب و فراز اور مسائل کے ساتھ انقلاب آگے بڑھ رہا ہے، اور انقلاب کے حکیم امام خمینی اسلام کی بے پناہ وسعتوں پر انحصار کرتے ہوئے پیش آنے والے مسائل کو اپنی تدبیر سے حل کر رہے ہیں۔ انقلاب کے پہلے عشرے میں سینٹ اور پارلیمنٹ کے منظور شدہ بعض بلوں پر اختلاف سامنے آنے لگے، اور آہستہ آہستہ یہ اختلافات مسائل کو بڑھانے لگے، اور دونوں ادارے اپنے اپنے اختیارات کی بنیاد پر خود کو حقدار سمجھتے تھے۔ 6 فروری 1988 کو امام نے فیصلہ کیا، جو یہ بتا رہا تھا کہ انقلاب اپنی صحیح سمت میں حرکت کرتے ہوئے 9 آوری کر رہا ہے۔ امام نے سینٹ اور پارلیمنٹ کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کو حل کرنے کے لیے ایک نئے ادارے بنام مجمع تشخیص مصلحت نظام کی بنیاد رکھی۔ فرمان امام میں اسلام کی حفاظت اور پاسداری پر تاکید کے بارے میں بہت اہم نقطہ بیان کیا گیا ہے۔ جو نظام و حکومت کے امور کے لیے گرہ گشا ہو سکتا ہے۔ امام تاکید کرتے ہیں، حضرات گرامی، اس بات پر توجہ کریں کہ نظام کی مصلحت، بھلائی اور بہتری ایسے اہم ترین مسائل میں سے ہے کہ کبھی اس سے غفلت عزیز اسلام کی شکست کا موجب بن سکتا ہے۔ آج دنیا اسلام اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام کو اپنی تمام مشکلات کے رائے حل کے لیے مثال قرار دے رہی ہے۔ نظام اور عوام کی مصلحت ان اہم امور میں سے ہے کہ جن کا خیال نہ رکھنے سے ممکن ہے زمین پر موجود افراد کے اسلام پر حال یا مستقبل میں سوال اٹھائے جائیں۔ علاوہ ازیں امریکی مستقبرین اور متکبرین کے اسلام کو اربوں ڈالر کی داخلی اور خارجی امداد اور حمایت کے ذریعے کامیاب کروا دے۔
اسلام حق دارد به همه ما و به همه انسان ها، الان اسلام در دست ماست و ما پاسدار او هستیم و اگر آسیب ببیند همه ما مسئول هستیم۔
سن 1979 شروع ہوتا ہے۔ رونما ہونے والے واقعات اور 78 و 79 تک نشیب و فراز سے بھری روداد سے حاصل شدہ مثبت اور کبھی منفی تجربات نے اصحاب انقلاب اور حوزہ و دانشگاہ کے برجستہ افراد کو یہ نتیجہ دیا ہے کہ انقلاب کے واضح اہداف اور ناقابل تغییر مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پوری سنجیدگی کے ساتھ بعض اداروں کے ڈھانچوں اور بعض جگہوں پر طرز کار کو تبدیل کرنا ضروری ہے۔ بعد کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام خمینی بہت پہلے سے اپنی بے مثال منحصر بے فرد ہوش مندی کے ذریعے بعض حقوقی نظام میں تبدیلی کو انقلاب کی ضرورت کے عنوان سے جان چکے تھے اور اس کے رائے حل کی تلاش میں تھے۔ اس طرح کا درک و فہم موجب بنا کہ انہوں نے 24 اپریل 1979 کو اس وقت کے صدر جناب آیت اللہ خامنائی کو ایک خط لکھا۔ وہ آئین میں بعض موارد پر ترمیمی سفارشات پیش کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائے۔ رہبر انقلاب کے فرمان میں آئین کی بعض شقوں کی تعریف و تمجید کرنے کے بعد کہا گیا، آئین میں موجود نقائص کو دور کرنا ہمارے اسلامی اور انقلابی معاشرے کے لیے ایک اجتناب ناپذیر ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں تاخیر ملک اور انقلاب کے لیے بعض مشکلات اور تلخ نتائج کا موجب بنے۔ میں بھی اپنا شرعی اور قومی فریضہ سمجھتے ہوئے بہت پہلے سے ان کو حل کرنے کے لیے فکر مند تھا، لیکن جنگ اور بعض دوسرے مسائل اس کی انجام دہی میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ انقلاب کے عظیم رہبر نے آئین کے دوبارہ مطالعے کی حدود اور ترمیمی کمیٹی کو اپنی ذمہ داریوں پر متوجہ کرنے کے لیے آئین میں سے 8 مورد کا ذکر کیا۔ سب سے پہلا نقطہ رہبریت پر بحث و گفتگو ہے۔
در این قانون اساسی یہ مطلبی ولو به نظر من یہ قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آئین برای این که خب دیگه خیلی با این روشن فکرها مخالفت نکنند یه مقدار کوتاه آمدن، این که در قانون اساسی هست این بعضش اونه ولایت
فقیه۔ امام خمینی کے بعض بیانات، خطوط اور دسیوں سال کے دروس کو مدنظر رکھتے ہوئے آئینی ترمیمی کمیٹی نے اپنے کام کے آغاز میں سب سے پہلے رہبر انقلاب کی تاکید کے مطابق رہبریت کے موضوع اور اصول میں تبدیلی کا مسودہ پیش کیا کہ جس میں سب سے اہم بات ولایت مطلقہ فقیہ کا عنوان ہے۔
بہترین اصل در اصول قانون اساسی اصل ولایت فقیہ است و غفلت دارن بعضی ازش و بعضی هم غرض۔
رہبریت کے موضوع میں ایک اور اہم و واضح تبدیلی جس چیز میں لائی گئی وہ اجتہاد کے ساتھ مرجیت کی لازمی شرط تھی۔ اس موضوع پر بحث و گفتگو کے دوران آرا میں اختلاف کی وجہ سے آیت اللہ مشکینی نے ایک خط کے ذریعے امام کی رائے دریافت کی۔ امام خمینی کا آیت اللہ مشکینی کو ان کے خط کا جواب، اسلامی جمہوریہ کے مؤسس جواب میں لکھتے ہیں، میں شروع ہی سے معتقد تھا اور میری تاکید تھی کہ مرجیت کی شرط ضروری نہیں ہے، ملک بھر کے محترم خبرگان کے تائید شدہ عادل مجتہد ہونا کافی ہے۔ جب لوگوں نے خبرگان کو ووٹ دیا ہے کہ وہ ان کی حکومت کے لیے کسی عادل مجتہد کو رہبر کے عنوان سے متعین کریں اور وہ بھی کسی کو متعین کر دیں تاکہ وہ شخص رہبری کو اپنے ذمے لے، یقیناً وہ عوام کے لیے قابل قبول ہے۔ اس صورت میں وہ لوگوں کا انتخاب کردہ ولی ہوگا اور اس کا حکم نافذ العمل ہوگا۔ ان 8 موارد میں سے جو امام نے نو سازی اور ساختاری تبدیلی کے لیے آئینی ترمیمی کمیٹی کے سپرد کیے تھے، ان میں سے ایک مورد قوہ مجریہ، قوہ قضائیہ اور مدیریت اطلاعات و نشریات کے تمرکز کی طرف پلٹتا ہے۔ انقلاب کے پہلے عشرے کا تجربہ ثابت کرتا ہے کہ قوہ مجریہ میں فیصلہ کرنے والے دو قطب یعنی وزیر اعظم اور صدر کی موجودگی میں کئی اہم مشکلات سامنے آئی تھیں۔ قوہ قضائیہ میں بھی شورائے عالی قضائی نے عملی طور پر فیصلوں اور حکمت عملی میں حتمی صورت کو غیر یقینی حالت کی طرف دھکیل دیا تھا۔ صدا و سیما کی شورا سرپرستی میں تینوں قوا کے نمائندوں کے بنیادی اختلافات کی وجہ سے بعض اہم و حساس موقعوں پر کام میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی تھی۔ ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے آئینی ترمیمی کمیٹی نے طویل غور و خوض کے بعد قوے مجریہ سے وزیر اعظم کا منصب ختم کر دیا، تاکہ انقلاب کے ناقابل تبدیل اہداف و مقاصد کو زیادہ سنجیدگی کے ساتھ زندگی کے مختلف شعبوں میں لے کر بڑھنا ممکن ہو سکے۔ عدالتی شورا عالی نے بھی سربراہ کے لیے بعض تبدیلیاں انجام دیں۔ ٹی وی ریڈیو کی شورا نے بھی فیصلہ کیا کہ آج کے بعد سے رہبر انقلاب کی طرف سے متعین ہونے والے نمائندے سے تمام احکام لیں گے اور اس کے مطابق امور کو ترتیب دیں گے۔ چار دوسرے موارد کے جن کے بارے میں امام نے آئینی ترمیمی کمیٹی کو نظر ثانی کا حکم دیا تھا، ان میں سے ایک پارلیمنٹ کے نمائندوں کی تعداد، مجمع تشخیص مسئلے نظام کی جائے گاہ کا تعین کرنا اس طرح کی دیگر قوتوں کے مقابل میں نہ ہو۔ آئین میں ترمیم کرنے کے اصول و ضوابط اور مجلس شورا ملی کے نام کو مجلس شورا اسلامی پارلیمنٹ میں تبدیل کرنا تھا۔ آئینی ترمیمی کمیٹی نے آئین میں ان چاروں موارد میں مناسب اور ضروری تبدیلیوں کے بارے میں مسودہ تیار کر کے پیش کر دیے۔ یہ ترامیم زیادہ تر اصل چیز کو تبدیل کرنے کے بجائے اداری شکل اور طرز کار کو تبدیل کرنے سے متعلق تھیں۔ ابھی آئینی ترمیمی کمیٹی کے اجلاس جاری تھے اور ان موارد پر بحث و گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ اسی دوران امام خمینی راہ اسلام اور اسلام کے اعلیٰ نورانی اہداف کے حصول میں اپنی مجاہدانہ زندگی گزارنے کے بعد اپنے محبوب کے دیدار کے لیے دنیا سے چلے گئے۔ ادھر عوام کے انتخاب کردہ خبرگان نے جلد ہی جناب آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کو ان کے جانشین کے طور پر انتخاب کر لیا۔
خدا را ہم شکر گزاریم که ختمی به خیر شد و آخرش هم اونجوری که امیدوارم انشاءالله رضایت حضرت بقیت الله العظم ارواح
نالہ الفدا را جلب کرده ایم۔ رہبر معظم انقلاب کی تاکید کے ساتھ ترامیم کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران ترمیمی کمیٹی انحلال پارلیمنٹ کے اختیارات کو ولایت فقیہ کے سپرد کرنے پر بحث کر رہی تھی، لیکن وقت کے ولی فقیہ حضرت آیت اللہ خامنائی نے ترمیمی کمیٹی کے سربراہ آیت اللہ مشکینی کو ایک خط کے ذریعے اس اختلافی مسئلے پر بحث سے روک دیا اور اس موضوع کو کمیٹی کی ذمہ داریوں کی فہرست سے نکال دیا۔
اسلام ناب، اسلام مدافع مظلوم، اسلام ناسازگار با ظالم، اسلام صادق و واقعی، اسلام سازش ناپذیر، اینه که دلها رو جذب میکنه و جمع میکنه و این نیروی عظیم شکست ناپذیر رو به وجود میاره۔
آئینی ترمیمی کمیٹی کا کام ختم ہونے کے بعد رہبر انقلاب نے 19 جولائی 1979 کو آیت اللہ مشکینی کے نام ایک خط میں آئینی ترمیم پر ریفرینڈم کروانے کا حکم جاری فرمایا، جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ایران کی با ہدف ملت نے اس ترمیمی بل پر اپنی مثبت رائے دیتے ہوئے اداروں کے حقوقی نظام میں نوسازی اور بعض قانونی امور میں تبدیلیوں کو قبول کر لیا جو کہ انقلابی اہداف و مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے کی گئی تھیں۔ قانون میں ترمیم کو قبول کر لینے کے مرحلے نے ثابت کر دیا کہ نظام اسلام اور امام کے ارمان پر پابند ہے اور اپنے مسائل کو حل کرنے، اس میں اصلاح اور نوسازی کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ اس اقدام کے ذریعے اسلامی نظام نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنے اہداف و مقاصد کی حفاظت کر سکتا ہے، تغیر و تبدل اور زمانے کے ساتھ ساتھ ترقی کرنے اور بہتری لانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ قانون میں ترمیم کا سلسلہ شروع ہونے کی وجہ سے بعض افراد نے اس سے غلط مفہوم لیا اور ان کی طرف سے کچھ موارد میں خطرناک حد تک بڑھنے کی کوشش کی گئی، جیسے اس عدالت کے چھٹے دور کے آخری مہینوں میں کچھ سیاسی افراد، من جملہ جناب ہاشمی رفسنجانی کے پارلیمانی معاون جناب مہاجرانی اور پارلیمنٹ کے نمائندے جناب نوری نے کوشش کی کہ آئین کی شک 114 کے برخلاف جناب ہاشمی رفسنجانی کی صدارت کو تحیات برقرار رکھا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بہت کوشش کی جو کہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔
اصلاحات کے دور میں ہشتم اور ششم پارلیمنٹ کے بعض نمائندوں نے کوشش کی کہ انتخابات کے اصلاحی بل میں تبدیلی لائیں، جس میں وہ چاہتے تھے کہ شورا نگہبان کی قانونی و احتسابی نظارت میں رد و بدل کریں اور پارلیمنٹ کے نامزد افراد کے لیے اسلام اور ولایت فقیہ پر اعتقاد اور پابندی کو شرط کو ختم کر دیں، لیکن دونوں موارد میں ان کی مرضی کے مطابق عملی طور پر کوئی نتیجہ حاصل نہ ہو سکا۔ اس مسئلے پر علماء نے، نیز انقلاب و عوام کے ہمدرد افراد نے اعتراض اور احتجاج کیا۔ 1979 کی اصلاحات اور ترامیم کے بعد اسلامی نظام نے پھر بھی اس طریقہ کار سے بعض مسائل کو حل کرنے کے لیے استفادہ کیا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اقتصادی اور معاشی حکمت عملی میں بڑی سطح پر تبدیلیاں کی گئیں۔ آئین کی شق نمبر 44 کے بند جیم میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسلامی نظام ملت کی وفاداری اور اسلام کے اعلیٰ اور زندہ اہداف کی برکت سے ہمیشہ جوان اور طاقتور رہے گا۔ یہ اعلیٰ اہداف کو اپنانا نیز اس کی خوشبختی اس وقت زیادہ واضح ہوگی اور اس وقت قابل قدر ہے جب اس کے ساتھ ساتھ ہم اس نظام کے حقائق کو مد نظر رکھیں۔ اس کے حقائق کو مد نظر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ زمان و مکان کے اقتضا کو درک کریں اور اس اقتضا کے مطابق خود کو تبدیل کریں، اپنے طرز کار کو بدلیں۔ ایسی تبدیلی جو وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے اور انقلاب کے بلند مقاصد کو باقی رکھنے کے لیے ہو۔
ممکن ہے اقتضاعات در دنیا جوری بشود که این ساز و کار، این هندسه نظام کامل نباشد، مطلوب نباشد، لازم باشه عوض باشه، هیچ اشکال نداره، نظام اسلامی این ظرفیت رو داره. نظام جمهوری اسلامی بنابراین با این دید هم ثبات دارد هم تحول دارد. نوسازی نظام ممکنه اما به معنای تجدید نظر در آرمانها نیست، زیرا این آرمانها فطری است. دوم، نوسازی به معنای تغییر نظامات، تغییر سازوکارها، تغییر سیاستها عملی است، ممکن است، در مواردی هم لازم است و مانع از تحجر است.